ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. کچھ ہی دیر پہلے شہید ہونے والے عزاداران امام مظلوم کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین عما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجیناه واصحاب السفینة وجعلناها آية للعالمین وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. سامعین کرام, سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 تک جا پہنچا تھا اور آج سے جن آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان آیتوں کا ارتباط گزشتہ آیات سے کچھ یوں ہے کہ پروردگار متعال یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہماری سنت ہے, ہماری روش ہے, ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کائنات میں آنے والے ہر انسان سے امتحان لیتے ہیں اور مومنین کے دلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے یا ان لوگوں کے دلوں کو کہ جو ظاہری اعتبار سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں, اپنی زبان پر ان جملات کو لا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ امتحان کا نام سنتے ہی تم پریشان ہو جاتے ہو. اس موقع پر آیت نے بیان کیا تھا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ایسا تھوڑی ہے کہ پہلی مرتبہ امتحان لیا جا رہا ہے, تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ہم نے ان کا امتحان لیا ہے. اور اس سنت الہیہ نے جب تک یہ کائنات جاری و ساری ہے باقی رہنا ہے. یہی سبب ہے کہ آیت نمبر 14 سے کہ جس کی تلاوت آج آپ کی خدمت میں کی گئی, تقریباً ایک طویل آیات کا سلسلہ ہے. ظاہراً یہ سلسلہ تقریباً آیت نمبر 40 تک جا پہنچتا ہے, یعنی سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 40 تک پروردگار متعال کی جانب سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ تم سے پہلے والی قوموں کے امتحانات لیے گئے ہیں تو ہم تمہیں بیان بھی کیے دیتے ہیں کون کون سی قومیں تھیں, کس طرح سے انبیاء وہاں پر آئے, ان قوموں کا بیہیویئر ان انبیاء کے مقابلے میں کیسے رہا. مومنین کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے, منافقین کے لیے بھی پیغام ہے, مشرکین اور کافرین کے لیے بھی پیغام ہے. صاحبان ایمان کے دلوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کیوں کر پریشان ہو، ہر ہر قوم کا امتحان لیا گیا ہے، تم اپنے لیے راستہ متعین کر لو کہ تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ اب اس مقام پر تقریباً 7 قوموں کا تذکرہ ہے، اور قبل اس کے کہ اس تذکرے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ جملہ بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، قصے اور کہانیوں پر مشتمل کتاب کا نام نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ لہذا اگر اس کتاب ہدایت میں کسی بھی بات کو کسی موڑ پر پیش کیا جا رہا ہے تو درحقیقت اس کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کرام کے جو قصص ہیں، جو واقعات ہیں، انہیں قرآن کریم میں آپ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے لکھا ہوا پاتے ہیں۔ در حقیقت پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اس مقام پر پروردگار متعال ان آیات کے ذریعے سے کیا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اسی ضمن میں اگر کسی واقعے کا، کسی گزشتہ تاریخ کا، کسی نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ اسی پس منظر میں اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پہلے نبی کے جن کا تذکرہ اس مقام پر شروع ہو رہا ہے، جناب نوح علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ فقط دو آیتوں میں قوم نوح کا تذکرہ مکمل کر دیا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس مقام پر کہ فقط دو آیتوں میں قوم نوح کا تذکرہ کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے کہ ہدف یہاں پر ہر ہر نبی کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کو ذکر کرنا نہیں ہے، ہدف کچھ اور ہے۔ ہدف کیا ہے؟ پروردگار یہ بیان کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو ایک طرف سے، دوسری طرف سے مشرکین مکہ اور منافقین کو، کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ دیکھ لو، امتحان پہلے والی قوموں کا بھی لیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی ہمراہی کی ساتھ دیا انہیں پروردگار متعال نے کیا مقام عطا کیا، اور جنہوں نے مخالفت کی ان کا کیا حشر ہوا۔ اب تمہارا بھی امتحان لیا جا رہا ہے اپنے لیے، قبل اس کے کہ تم قدم آگے بڑھاؤ، راستہ خود ہی متعین کر لو، منزل خود ہی واضح ہے کہ اگر اس رستے پر چلو گے تو کیا ہوگا، اور اگر تم نے خدا نخواستہ برائی کے رستے کو اختیار کیا تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ لہذا اس پس منظر میں نبیوں کی قصوں کو آپ جو ہے وہ دیکھیے گا کہ خداوند متعال پورا قصہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے، فقط اس ہدف کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس قوم کا امتحان لیا گیا، اور اس قوم میں سے جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اپنے نبی کا، قول حق کو قبول نہیں کیا، ان کا کیا حشر ہوا۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ پر 7 نبیوں کا تذکرہ ہے، اور اگر کوئی زیادہ شغف رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی عرض کر دوں کہ پہلے 3 نبیوں کے تذکرے میں دونوں قسم کی قوموں کا اور دونوں قسم کے بیہیویئر کو پروردگار متعال یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا پروردگار متعال نے ان کو کس طرح سے نجات دی، اور جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا وہ کس طرح سے گمراہی کا اور ضلالت کا شکار ہو گئے۔ اور بقیہ 4 قوموں میں فقط یہی تذکرہ ہوا ہے کہ ہم نے وہاں پر اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن جب اس قوم نے ساتھ نہیں دیا تو پروردگار متعال نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، عذاب الہی کا وہ قوم شکار ہو گئی۔ بس تم خود اپنے طور پر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہو۔ آج کل کے یہ حالیہ واقعات مومنین کے لیے واقعا قرآن کی آیتیں نور ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن کچھ نہیں ہے، دسترخوان ہے پروردگار متعال کا، اللہ کی طرف سے روحانی نعمتوں کے دسترخوان کا نام ہے۔ جس قدر ہو سکتا ہے اس دسترخوان سے اپنے آپ کو لطف اندوز کر لو، اس سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو جاؤ۔ قرآن میں انسان کے لیے واقعا پیغام ہے، آج کے زمانے میں بھی ہر انسان کے لیے پیغام ہے۔ یہ مشکلیں، یہ سختیاں آتی ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر مؤمن ہو، اگر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو، پریشان نہیں ہو، حق کے راستے پر قائم و دائم رہو، پروردگار متعال کی مدد آ پہنچے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ تمہارے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے، کوئی نقص و عیب پایا جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے اختراق کو اتحاد میں بدلنے کی کوشش کرو، اپنی طاقتوں کو منسجم کرنے کی کوشش کرو تاکہ اپنے دشمن کے مقابلے میں بہتر طور پر تم رد عمل کو ظاہر کر سکو، نہ کہ خون بھی آپ کا بہے، جانیں بھی آپ کی جائیں اور ضائع بھی ہو جائے یہ خون، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف سے دشمن کے لیے پیغام ہے، اے درندہ صفت لوگوں، تمہارے لیے پروردگار متعالی یہ پیغام دے رہا ہے. جس طرح سے نوح کی قوم کا حشر ہوا، جس طرح سے لوط کی قوم کا حشر ہوا، جس طرح سے ابراہیم کا انکار کرنے والوں کا حشر ہوا، اے آل علی کی دشمنوں، تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور بہرحال اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، حد عقل ذمہ داری بنتی ہے، صدق دل سے دعا کیجئے، اے پروردگار، ہر وہ جو کسی بھی لباس میں ہے اور اسلام کی بیخ کنی کر رہا ہے، دشمن اسلام ہے، اے پروردگار تجھے واسطہ ماہ مبارک رمضان کی ان آخری شبوں کا، ان آخری شبوں میں کچھ دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک دعا کیا ہے؟ اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان. اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور میرے کندھوں پر کوئی گناہ باقی رہ جائے. لہذا جب انسان صدق دل سے چاہتا ہے اپنے آپ کو خدا بند متعال کی بارگاہ میں پاک کرنے کا عہد کرنا چاہتا ہے، اس موقع پر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس دعا کو بھی صدق دل سے طلب کرے. پروردگار ان جیسے جتنے امتحانات ہیں اس میں اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بہرحال پس عرض کیا آپ کی خدمت میں سات نبیوں کی قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اسی پس منظر میں اسے ملاحظہ کیجئے گا. بہرحال کوشش تو میں نے یہی کرنی ہے کہ موضوع کو جو ہے وہ کسی حد تک آج ایک مناسب مقام پر پہنچا دوں، لہذا آیتوں کا بہت تیزی سے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا. آپ کی توجہات اپنی جانب مبذول دیکھنا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، نوح نے اپنی قوم میں 1000 سال گزارے. إِلَّا خَمْسِينَ، مگر یہ کہ 50. نوح نے اپنی قوم میں 1000 سال گزارے، الا 50، مگر یہ کہ 50، یعنی کتنے سال گزارے؟ 950 سال ان کی تبلیغ میں نوح نے اپنی زندگی صرف کی. فاخذهم الطوفان، جب انہوں نے نوح کی باتوں کو قبول نہیں کیا تو طوفان نے انہیں گھیر لیا. وہم ظالمون، اور جب طوفان آ بھی رہا تھا اس وقت بھی وہ ظلم و ستم پر ڈٹے ہوئے تھے، اس وقت بھی انہیں اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی. نوح کے بیٹے کا واقعہ دیکھ لیجیے، باپ کہہ رہا ہے ضائع ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، کہہ رہا ہے نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا. اور واقعی یہ مکر الہی ہے کہ دشمن جب اللہ کے راستے کو ترک کر دیتا ہے، اب اللہ کی جانب سے عذاب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس رستے پر چل رہا ہوں اسی رستے میں میری کامیابی پائی جاتی ہے، اور اوندھا منہ جہنم میں جا گرتا ہے. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، ظلم کے عالم میں، گناہ کے عالم میں طوفان نے انہیں آ گھیرا. یہ ہو گیا قوم نوح کے ان لوگوں کا حال کہ جنہوں نے نوح کی بات کو نہیں سنا. کتنے سال تبلیغ کی انہوں نے عزیزوں؟ 950 سال. اب تفصیلی اعتبار سے یہاں پر بہت سارے نکات ہیں، لیکن بہرحال اگر ایک ایک نقطے کو میں اس مقام پر پیش کروں گا تو ہم اپنے موضوع کو کسی مقام پر نہیں پہنچا پائیں گے. 950 سال تبلیغ کی، تاریخ یہ کہتی ہے کتنے نوح کے جانثار بنے، نوح کے ماننے والوں کی تعداد کتنی تھی بتائیے؟ یہی جو بیان کر رہے ہیں، 70 یا 80 کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے کیا پیغام ہے بتائیے؟ 950 سال. سات کتنے ہوئے؟ 80 افراد. ہم ایک سال ایک پروجیکٹ چلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، بند کرو اسے. بھائی اگر آپ نے خدا کے لیے کام کو شروع کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھنا. نتیجہ رب کے ہاتھوں میں، جتنا چاہے گا رب اتنا آپ کو عطا کر دے گا. لیکن اگر انسان رب کی خاطر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، نتیجے کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر دیکھتا ہے جیسا نتیجہ ہوتا ہے اس اعتبار سے پروگرام منعقد کرتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری آیہ کریمہ میں تذکرہ ہے قوم نوح تمام ہو گیا. یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے مخالفت کی، طوفان نے انہیں لے آ گھیرا، سب کے سب جو ہے واصل جہنم ہو گئے. فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، توجہ چاہتا ہوں، ہم نے نجات دی نوح کو اور اصحاب سفینہ کو، کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس قصے کو نشانی قرار دیا سارے عالم کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے. نجات کسے کسے دی؟ نوح کو اور کشتی والوں کو. توجہ چاہتا ہوں، یعنی نوح کے زمانے میں نجات کا فقط ایک ہی رستہ تھا اور وہ تھا کشتی. یہی سبب ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے نوح کو نجات دی، نہیں کہا ہم نے نوح کے پیروکاروں کو. بہت ہی دقیق اور بہت ہی لطیف الفاظ اس مقام پر استعمال کیا گیا ہے، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دے دی. پس جو بھی کشتی والا ہے وہ نجات پا گیا. یہی سبب ہے کہ ختمی مرتبہ شیعہ اور سنی تمام منابع میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن ترکھا غرق. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لیکن جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصحاب سفینہ کون ہیں؟ کشتی والے کون ہیں؟ کشتی بنانے والے. ختمی مرتبہ نے واضح کیا ہے اصحاب سفینہ وہ ہیں کہ جو سفینے کے اور کشتی کے سوار ہیں، اور ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے. کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ جو سفینے سے دور ہے اس کا تو حشر نشر ہے، لیکن وہ جو کہتا ہے کہ میں سفینہ والا ہوں، وہ فقط سفینے پر ہاتھ کھڑے کنارے پر کھڑا رہے کافی نہیں، اس کی ذمہ داری ہے سفینے پر جا سوار ہو، اور جب سوار ہوگا تو وہ اصحاب سفینہ کہلائے گا، اور نجات فقط اور فقط اسی صورت میں پروردگار متعال کی بارگاہ سے میسر ہے. یہ پہلا قصہ جسے بہت ہی مختصر طور پر قرآن کریم نے اس مقام پہ پیش کیا، فقط یہ بیان کرنے کے لیے، دیکھو نوح کی قوم کا امتحان ہوا، ایک بڑی تعداد واصل جہنم ہوئی، کم افراد تھے جنہوں نے نوح کی بات کا اقرار کیا اور نوح کی بات کو قبول کیا. ہم نے ان کے لیے سفینہ اور کشتی فراہم کی، پوری دنیا طوفان کے لپیٹ میں، لیکن اصحاب سفینہ اور کشتی والے محفوظ رہ گئے. اور حتیٰ وہ کہ جو اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے نوح کا بہت قریب بھی کہلاتے تھے، چاہے پسر نوح ہو چاہے زوجہ نوح ہی کیوں نہ ہو، اس ظاہری رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی سفینے اور کشتی کا سوار ہو جائے گا فقط اسی کے لیے نجات ہے. پیغام ہے، جو بھی اہل بیت علیہم السلام سے اپنے کردار میں مناسبت پیدا کر لے گا، اس کا کردار ان پاکیزہ ہستیوں کے کردار کے مشابہ ہو جائے گا، خداوند متعال کی بارگاہ سے اسی کے لیے نجات ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب اس کے فوراً بعد دوسری قوم کا تذکرہ قرآن اس مقام پر بیان کرتا ہے، وہ ابراہیم، ہم نے بھیجا ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف. اذ قال لقومه، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا الله واتقوا، اللہ کی عبادت کرو، تقوی الہی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم فقط اور فقط عبادت کرتے ہو بتوں کی. انما عربی زبان کے اعتبار سے، عربی گرامر سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں، حصر پہ دلالت کرتا ہے، صرف کا معنی دیتا ہے، فقط کا معنی دیتا ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی. اعزان گرامی، مشرکین مکہ کے مختلف عقائد تھے، لیکن زیادہ تر یہ جو مشرکین مکہ تھے، اور اسی طرح سے ابراہیم کی قوم کے جو لوگ تھے جو شرک کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اسی سورہ مبارکہ عنکبوت کی ظاہراً تقریباً 61ویں آیہ کریمہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ بھائی یہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہی مشرکین کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اللہ نے. پس جب خالق کی بات آئے سب کے سب قبول کرتے تھے کہ خالق پروردگار ہی ہے، تو یہ جھگڑا کدھر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اسی سورہ مبارکہ عنکبوت کی 61ویں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب تم ان سے آگے بڑھ کے کہو کہ بتاؤ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، اتنی عقل یہ بھی رکھتے تھے کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان کو بنا سکے. توجہ کا طالب رہوں گا، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان کا بنا سکے، لہذا کہتے تھے اللہ نے خلق کیا ہے. تو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو یہاں پر ابراہیم کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں کر بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ یہاں پر دو مقام ہیں، ایک مقام خالقیت ہے، ایک مقام خلق ہے. وہاں پر یہ لڑائی نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ ہیں. اگر تم کہتے ہو اللہ نے خلق کیا، ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے ہی بنایا ہے، ساری کائنات کو پروردگار متعال نے بنایا ہے.
لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے, ایک یا دو دقیقے اس مقام پر لینا چاہتا ہوں, میری طرف اپنی توجہات مبذول رکھیں تاکہ میں بہت تیزی سے اس مقام پر گزر جاؤں. جب عبادت کی بات آتی ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ اللہ ہم سے اتنا دور ہے, اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ ہم اس کی مستقیم عبادت کر ہی نہیں سکتے. بس پھر کس کی عبادت کرو گے؟ وہ جو اللہ کی جانب سے مقدس مخلوقیں ہیں, جن کی صورت میں, فرشتوں کی صورت میں, کہ جو اس کے مختلف امور کو سنبھالتی ہیں, رزق کے سلسلے میں, موت کے سلسلے میں, اور دیگر دنیاوی امور کے سلسلے میں, یہ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی جا سکتی ہے. بس ہم اللہ کی مستقیم عبادت نہیں کر سکتے, ہم ان کی عبادت کریں گے. اچھا, جنوں اور فرشتوں تک رسائی تو ہے نہیں, دیکھ تو سکتے نہیں ہیں, لہذا ان کی تمثالیں, ان کے سچو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ در حقیقت رب کی شبیہ ہیں. رب کون ہے بھائی؟ پالنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ کہتے ہیں یہ جن اور فرشتے. بھائی یہ کیسے پالنے والے ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ رب الارباب کی طرف سے مقرر کیے گئے. رب الارباب کون؟ پروردگار. یہ سارے کون؟ رب, پالنے والے. اللہ کی عبادت مستقیم نہیں ہو سکتی, لہذا ہم ان کی عبادت کریں گے. پس وثنیت کا, مشرکین کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے, ہم مجبور ہیں, محتاج ہیں کہ ان کی عبادت کریں, ان کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکائیں. لہذا اس سارے پس منظر کو اپنے ذہن میں ملاحظہ رکھتے ہوئے اب اس جملے کو سنیں. ابراہیم آ کر کیا کہتے ہیں؟ انما تعبدونا, نہیں کہہ رہے کہ تم خالق کسی اور کو مانتے ہو. مرحلے خالقیت میں قبول کرتے ہیں اللہ کو, لیکن مرحلے عبادت میں, پرستش کے موڑ پر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے جبی نہیں جھکا سکتے, ہم فرشتوں کے سامنے جبی جھکائیں گے. لہذا ابراہیم کہتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, تم بتوں کی پرستش کرتے ہو. وتخلقون افكا, خود اپنے ہاتھ سے ایک جھوٹ کو تراشتے ہو. اور عبادت بھی کیوں کرتے ہو؟ سمجھتے ہو کہ اگر ان کی پرستش کریں گے, ان کے سامنے اپنی جبینیں جھکائیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رزق جو ہے وہ ہمیں میسر ہوگا. ابراہیم ان کی اس لاجک کو, جو درحقیقت لاجک نہیں ہے, ان کی اس منطق کو, جو درحقیقت عقل و فکر کی کسی بنیاد پر نہیں ٹھہرتی ہے, اس طرح سے رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رزق دینے والے ہیں, یہ درحقیقت رزق دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. اور وہ جو واقعی رزق دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکایا جائے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لہذا قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کچھ یوں مخاطب ہیں, تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کی ہے, ایک جھوٹ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اختراع کر رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ, تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, لا یملکون لکم رزقا, ان کے پاس کسی رزق دینے کی طاقت نہیں ہے. بس جس کے پاس رزق دینے کی طاقت ہے, جھکو اس کے سامنے. فابتغوا عند اللہ الرزق, تم اللہ سے اپنے رزق کو طلب کرو. واعبدوه, اسی کی عبادت کرو. واشکروا له, اور اسی کا شکر بجا لاؤ. اس لیے کہ قابل ستائش بھی فقط اور فقط اسی کی ذات ہے. پرستش کے قابل بھی وہی ہے, قابل ستائش بھی وہی ہے. الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ پلٹا دیا جائے گا. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ابراہیم کی بات سنی انہوں نے؟ سنی؟ یہاں پر اس قضیے کو اور اس واقعے کو ذرہ برابر بھی پیش نہیں کیا گیا. میں نے کہا آپ سے, اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھئی یہ کہانی اس مقام پر اتنی مختصر کیوں کر پیش کی جا رہی ہے, جواب یہی ہے. چونکہ فقط یہ بیان کرنا ہے کہ ابراہیم نے پیغام پہنچایا, اکثریت نے قبول نہیں کیا, دیکھو ان کا کیا حشر ہوا. اور جس نے قبول کیا, پروردگار متعال نے اسے کتنا بلند کیا, کتنا مقام عظیم عطا کیا. فقط اس مطلب کو بیان کرنا ہے. جو صاحبان پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورہ مبارکہ انبیاء, قرآن کریم کا 21واں سورہ ہے. اس کی ظاہراً 60 سے لے کر 70 تک کی آیات ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں. مشہور معروف واقعہ ہے, آپ نے بھی بارہا سنا ہوا ہوگا کہ ابراہیم نے جو ہے وہ جا کر انہیں پیغام پہنچایا, جھنجھوڑا, بھائی کیسوں کی عبادت کرتے ہو, کیسوں کی پرستش کرتے ہو, نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور جب دیکھا کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو جب قوم چلی تو ابراہیم نے سارے بت ایک ایک کر کے گرا دیے. آخر میں جو ہے وہ تیشا اور کلہاڑی بڑے بت کو دیکھ کر ابراہیم چلتے بنے. جب قوم پلٹی, معلوم ہے ایک ہی آدمی تو شور مچا رہا تھا بھائی, لہذا سب نے کہا اسی نے یہ کام کیا ہے. پکڑ لیا ابراہیم کو, تم نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے نا, اسی نے جو ہے وہ ان سارے بتوں کو توڑا ہے. اب دیکھیں نا, ان کے دلوں کو جھنجھوڑنا تھا, یہ مردہ دل انہیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. ابراہیم کا اسی نے توڑا ہے, اور اگر بول سکتا ہے تو پوچھ لو اسی سے. اور اگر یہ کہیں گے کہ بھائی ابراہیم اس میں تو بولنے کی طاقت نہیں ہے, تو ابراہیم پلٹ کر یہی جواب دیں گے, جسے بولنا نہیں آتا اس کے سامنے اپنی جبیں جھکائے بیٹھے ہو. لہذا جواب نہیں دیا. دشمن کا مسئلہ یہی ہے, جب آپ منطق سے, برہان سے, عقل و فہم سے جب اس سے گفتگو شروع کرتے ہیں ایک وقت تک تو وہ آپ کے ساتھ آتا ہے, اور جب ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے, قتل کر دو, مار دو. آج اگر مسلمان اہل بیت کا چاہنے والا, اگر اس کی فکر میں خدا نہ خواستہ کجی پائی جاتی ہے, آئیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں, آئیے بیٹھیے بات کریں. یہ جو بات نہ کر سکے, یہ جو اپنی بات تسلیم نہ کروا سکے اور فقط قتل و غارت گری کا سہارا لے, اس کا وہی حشر ہوگا جو قوم ابراہیم کا ہوا. وگرنہ اگر اپنی بات میں سچے ہو, اپنے دین میں سچے ہو, تو آؤ ہم بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں. ہم تمہیں بیان کیے دیتے ہیں کہ فقط اور فقط صحیح راستہ وہی ہے کہ جو درے محمد و آل محمد سے آگے بڑھتا ہے. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے تم نے تکذیب کرنی ہے کرو, تم سے پہلے بھی امتوں نے تکذیب کی ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کی ذمہ داری سوائے اپنے پیغام کو پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. درمیان میں انہی مشرکین مکہ کے معاد کے انکار کو بیان کیا گیا ہے, کہ جسے میں اس مقام پر آپ کی خدمت میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں کہ پھر انہوں نے کیا کیا, اور اسے انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. بہرحال اس مقام پر ابراہیم کے اس بیان کے جواب میں, اس تبلیغ کے جواب میں ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں بولنے کو. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, سورہ انبیاء کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکے. نتیجہ کیا ہوا, جب ابراہیم نے اس طرح سے ان کے دلوں کو جھنجھوڑا, نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن اسی سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 میں, یعنی تقریباً 4 یا 5 آیتیں درمیان میں قیامت سے متعلقہ ہے, کیونکہ مشرکین مکہ قیامت کے اور معاد کے بھی منکر ہیں کہ ہم نے دوبارہ پلٹ کر واپس جانا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے بھائی ایک قوم آئی ہے زندہ ہے, ایک قوم آئی گی یہ چلی جائے گی, یہ سب قسم مر جائیں گے, پھر اس کے بعد ایک اور قوم آ جائے گی, کوئی دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھایا نہیں جائے گا, کوئی سوال و جواب نہیں کیے جائیں گے. لہذا قرآن اس مقام پر روک کر ان کے اس فکر کو, اس نظریے کو بھی جو ہے وہ باطل کر رہا ہے کہ تمہاری یہ سوچ بھی غلط ہے. اور احسان گرامی تھوڑا سا اگر فکر کیجیے, اگر مجھے موقع ملا تو کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عقیدہ معاد میں بہت طاقت ہے. میں تقریباً 4 یا 5 دنوں سے, ایسا نہ ہو کہ آپ میرا نام ہی رکھ دیں, ایگزامنر آ رہا ہے, کیونکہ میں 4 یا 5 دنوں سے یہی باتیں بول رہا ہوں, کیونکہ سورہ اسی قسم کا ہے. 4 یا 5 دنوں سے آپ کی خدمت میں یہی بات پیش کر رہا ہوں. تو اگر بچے کا امتحان لیا جائے, ایک دن ٹیچر امتحان لے, دوسرے دن امتحان لے, تیسرے دن امتحان لے, اور رزلٹ دے ہی نہ, کون بچہ محنت کرے گا بتاؤ؟ کوئی محنت کرے گا؟ لیکن اگر رزلٹ دیا جائے, بھائی یہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں, یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں, یہ صاحب سارے فیل ہو گئے, تو اب اس بچے کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی کہ میں نے محنت نہیں کی. لیکن اگر ٹیچر رزلٹ ہی نہ دے, آج بھی امتحان ہے, لیجیے جتنا لینا ہے لیجیے, جب ریزلٹ کا کوئی دن ہی نہیں آنے والا تو جتنے امتحان لینا ہے لے لو. یہی سبب ہے کہ اگر عقیدہ معاد انسان کے دل و جان میں پختہ نہ ہو کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے پلٹ کر واپس چلے جانا ہے, تو پھر کس بات کا خوف, پھر کس بات کی پریشانی؟ لہذا ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اس عقیدہ معاد سے متعلقہ 4 یا 5 آیتیں جو سورہ مبارکہ یاسین میں بھی ذکر ہوئی ہیں پروردگار متعال کی جانب سے, ان مشرکین مکہ کے لیے پیش کی گئی. اور پھر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا, فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه, جب دیکھا کہ اب ابراہیم کا کوئی جواب نہیں ہے, لہذا کہا یا تو انہیں جلا دو یا انہیں قتل کر دو. فانجاہ اللہ من النار, پورے قصے اور کہانی کو ایک جملے میں قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے, فانجاہ اللہ من النار, اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا اور آگ سے نجات دی. ساروں نے مل کر فیصلہ کیا, ابراہیم کو منجنی کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا. قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے پروردگار متعال نے ابراہیم کو بچایا. عزیزوں اس موقع پر روک کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کریں اس بات پر, جب وہ آگ گلے گلزار ہو گئی, وہ سارے تماشائی جو اس واقعے کو دیکھ رہے تھے ان کا کیا بہیویئر ہونا چاہیے, ان کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زمینیں جھکا دو, اے ابراہیم اب تیرے رب پر ایمان لے آئے. لیکن دشمن اس طرح سے ان کے دل و قلوب پر حاوی ہو چکا تھا کہ قلیل تعداد کے سوا ابھی بھی جو ہے وہ ابراہیم کے رب کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. مگر میں اگر کسی کے پاس بھی فطرت پاکیزہ ہے ان جادوگروں کی مانند, یہاں دیکھا اللہ اکبر, ان جادوگروں کی مانند یہاں دیکھا کہ ہمارے جادو کی سرحد یہاں ختم ہو جاتی ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جو جادو کی سرحدوں سے باہر ہے, فوراً اپنی جبی جھکا دی. فرعون شور مچاتا رہا, تمہارے ہاتھ پیر توڑ ڈالوں گا. انہوں نے کہا تم نے کچھ کرنا ہے کرو, ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے, ہم قبول کر چکے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کو. یہی سبب ہے کہ جب ابراہیم نے دیکھا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اب اس قوم میں کوئی حرکت نہیں ہے, اب ذمہ داری کیا بنتی ہے نبی کی؟ اپنے تبلیغ کے سارے فرائض بجا لے آیا نبی, اب نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب دیکھا کہ اب اس قوم میں ہدایت کی ایک رمق بھی باقی نہیں رہ گئی ہے, لہٰذا اپنے جتنے چاہنے والوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علی نبی وآلہ وآلہ السلام نے بابل شہر کو چھوڑا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قوم لوط کا تذکرہ اس مقام پر سورہ مبارک عنکبوت میں بیان کیا جا رہا ہے. حضرت لوط آپ کے بھتیجے, حضرت ابراہیم کے یا بھتیجے ہیں یا جو ہے وہ بھانجے شمار ہوتے ہیں. آپ نے بھی آپ پر ایمان لایا, آپ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بابل شہر سے جو ہے وہ باہر چلے گئے, یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے رب کی جانب ہجرت کر رہا ہوں. اور صاحبان ایمان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی جب اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو پروردگار متعال کی بارگاہ سے بہترین اجر اس کے شامل حال ہو جاتا ہے. بہرحال ان آیتوں کو بھی ترجمہ کر دوں تاکہ کل تک یہ بات نہ جائے کہ لوط نے آپ پر ایمان لایا, وقال, اور ابراہیم یہ کہنے لگے انی مہاجرون الی ربی, میں نے بیچ کی چند آیتوں کو چھوڑ دیا, انی مہاجرون الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. انہو ہو العزیز الحکیم, میرا رب غالب ہے, میرا رب حکمت والا ہے, وہی میری ہدایت کرے گا. اور آخر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی زحمتوں کا, ابراہیم کے ان امتحانات کے دینے کا ابراہیم کو کیا اجر عطا کیا. اے مومن تیرے لیے بھی یہی پیغام ہے, کیا اجر عطا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولادیں عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, ہم نے ابراہیم ہی کی نسل میں نبوت کو بھی رکھا, کتاب کو بھی رکھا. ویسے ظاہر میں دو بیٹے پروردگار متعال جناب ابراہیم کو عطا کیے, ایک اسحاق ایک اسماعیل, لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ پہلے مرحلے میں اسحاق کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے, اسحاق ہو, یعقوب ہو, یوسف ہو, اور اسی سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, تمام جو ہے وہ اولو العزم انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد سارے کے سارے پروردگار متعال نے نسل ابراہیم میں رکھے. موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو حضرت اسحاق کی نسل سے, اور ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد و آل محمد حضرت اسماعیل کی نسل سے قرار دیا. لہذا اتنا بڑا مقام پروردگار متعال نے جناب ابراہیم کو ان کی ان محنتوں کا, ان زحمتوں کا عطا کیا کہ ہم نے نبوت کو اور ہم نے کتاب کو, تورات و انجیل و قرآن کو اے ابراہیم تیری نسل میں قرار دے دیا. کیا چاہیے ایک انسان کو؟ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں بھی مأجور قرار دیا, انہیں ان کے عمل کا اجر دیا, اور آخرت میں بھی ابراہیم صالحین میں سے قرار پائے. اعزان گرامی, اگر انسان اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا تو پرور, مشکلات تو آتی ہیں, اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا, ایک دوسری جگہ پر ہجرت کر کے فقط اور فقط خدا کے لیے نکلنا آسان کام نہیں ہے, مشکل امر ہے عزیزوں. لیکن جب انسان خدا کو مد نظر رکھے اور اپنے تمام امور میں اپنے پروردگار کو اپنی نگاہوں میں رکھے تو خدا وند مطال کی جانب سے اجر نصیب ہوتا ہے. مکے کو آباد فرمایا, کعبۃ اللہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدے کرنے والوں کے لیے آباد کیا, اور اتنا بلند کیا پروردگار نے جناب ابراہیم کو کہ آج ہر مسلمان فخر کرتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا ماننے والا ہوں. کتاب و نبوت کو پروردگار متعال نے اسی نسل میں رکھ دیا. جب میرا مولا حسین سید الشہداء مدینہ سے نکلنا چاہتا تھا, وہ یہی پیغام ہے آپ کے لیے عزیزوں, مومنین کے لیے بھی یہی پیغام ہے. میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے, اے مومن تو جتنا بلند امتحان دے گا خدا کی بارگاہ سے اتنا ہی بلند اور اتنا ہی بالا اجر تیرے شامل حال ہوگا. ابراہیم نے چاہا مقام امامت تک پہنچنا, ان سارے امتحانات سے گزر کے پروردگار متعال نے اتنا عظیم مقام ابراہیم کو عطا کیا. جب میرا مولا حسین نکلنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ اپنے نانا کی زیارت ہوئی، کیونکہ مدینہ ترک کرنا آسان کام نہیں تھا، نانا کی زیارت ہوئی۔
مدینہ حسین کی مادر گرامی کا شہر ہے، مدینہ حسین کے نانا کا شہر ہے، مہد اسلام ہے، کیسے حسین ترک کرے؟ آسان نہیں تھا میرے مولا کے لیے۔ لیکن نانا کی جانب سے یہی کہا گیا، اے حسین، خداوند متعال نے اتنا بلند مقام، اتنا عظیم مقام تمہارے لیے رکھا ہے کہ تم اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس امتحان کو نہ دے ڈالو۔ اور کیا مقام دیا پروردگار نے؟ جس طرح سے ابراہیم کو مقام ملا کہ نبوت و کتاب ابراہیم کی نسل میں رکھ دی گئی، میرے مولا حسین کو پروردگار متعال نے یہ فخر و امتیاز بخشا کہ اب تا قیامت اگر کوئی بھی امام آئے گا تو حسین ابن علی کی نسل سے آئے گا۔ انسان جب اپنی گریبان میں جھانکتا ہے تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں عزیزوں، پریشان نہ ہو، غلامی حسین بہت بڑا افتخار ہے، بہت بڑا افتخار ہے۔ کربلا میں میرے مولا کے جو غلام تھے، اللہ نے انہیں اتنا بلند کیا کہ ہم ان کی پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں، اے علی کے چاہنے والوں، خدا تمہیں بھی یہی موقع فراہم کر رہا ہے، اگر تم بھی چاہو تو اتنا ہی بلند مقام تمہیں نصیب ہو سکتا ہے۔ کربلا والوں کے شہداء میں سے جتنے غلام تھے، توجہ چاہتا ہوں، جتنے غلام تھے ان کے لیے اس سے بڑھ کر امتیاز اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے تو میرا مولا بنفس و نفیس ان کے جنازوں پر حاضر ہوا کرتا تھا، اور اگر کچھ آخری سانسیں باقی ہوں تو میرا مولا اس غلام کو اپنی آغوش میں لے کر خدا حافظ کیا کرتا تھا۔ کیا چاہیے؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کا اور میرا وقت آخر ہو اور زمانے کا امام میرے اور آپ کے استقبال کے لیے آ جائے، اے میرے چاہنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر افتخار کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ کربلا یہ کہتی ہے کہ ایک غلام کے ساتھ میرے مولا نے کچھ اس طرح سے خدا حافظی کی کہ وہ جھوم اٹھا، اور اس کی زبان پر ایک عجیب جملہ ہے، کیسے؟ دیکھا کہ امام نے دیکھا کہ آخری سانسیں ہیں، تو ایک مرتبہ امام نے اس کی دلجوئی کے لیے اپنے رخسار اس کے رخساروں پر رکھ دیے۔ جب میرے مولا نے اپنے رخسار اس کے رخساروں پر رکھ دیے، باوجود اس کے کہ روح قفس سے انصری سے پرواز کر رہی ہے، ایک مرتبہ اس غلام کی زبان پر جملے آئے، مم مثلی، کون میری مانند ہوگا؟ ارے میں اس عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ میرے مولا کے رخسار مجھ گنہگار کے رخسار، میں کہوں گا اے غلام حسین رک جا، تھوڑی دیر بعد اسی کربلا میں ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، کڑیل جوان کا لاشا ہوگا، بوڑھا باپ پشت فرش سے زمین کربلا پر آئے گا، اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھے گا، اور زبان پر یہ جملے آئیں گے، علی دنیا بعد کل عفا، اے دنیا علی اکبر کے بعد تجھ پر خاک، اجرکم علی اللہ، اے توبہ کرنے والے، اگر تمہیں مانگنا ہے تو آج ماہ مبارک رمضان کی ان شبوں میں اس طرح سے مانگ جس طرح سے حسین کے غلاموں نے، جس طرح سے حسین کے غلاموں نے حسین سے مانگا تھا۔ بس ایک اور عظیم غلام کا مختصر تذکرہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں۔ اس غلام کو اللہ نے شرف بخشا مولا علی کی غلامی کا، مولا حسن کی غلامی کا، حضرت ابو ذر کی غلامی کا، یہاں تک کہ میرے مولا حسین کی غلامی میں کربلا میں آیا۔ جب مولا سے رن میں جانے کی اجازت طلب کرنا چاہیے، امام نے کہا جا، ہم نے تجھے آزاد کیا، تڑپ کے کہنے لگا، آقا اب جب کہ بہشت میں جانے کا آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، غلام کا نام ہے جان، اس نے مانگنے کا طریقہ سکھایا، اس طریقے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں، اپنی اپنی دعاؤں میں اللہ کے حضور اسی طرح سے طلب کریں۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا، جب دیکھا کہ مولا کی جانب سے اجازت نہیں مل رہی ہے، کہنے لگا، آقا قبول کرتا ہوں کہ میرے جسم سے بو آتی ہے، مولا قبول کرتا ہوں کہ میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے بتائیے، گناہوں سے ہماری روح بدبودار ہو چکی ہے۔ تقریباً جون نے سکھایا نا، ہم جون کے
قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اس حبشی غلام نے سکھایا کس طرح سے مانگا جاتا ہے. جب میرے مولا نے دیکھا کہ اس طرح سے مانگ رہا ہے, کہنے لگا مولا کیا یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاکیزہ خون سے میرا خون بھی شامل ہے. حسین ابن علی نے اجازت دی, نہ صرف یہ کہ اجازت دی, جب وقت آخر آیا جون کے لاشے پر پہنچے, دیکھا روح قفس سنسری سے پرواز کر چکی ہے. جیسا جون نے مانگا تھا میرے مولا نے ویسا ہی عطا کر دیا. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے, اللہم بیض وجہ, اے پروردگار جون کے چہرے کو سفید قرار دے. اللہم طیب ریحا, اے پروردگار اس کے جسم کو خوشبو عطا کر دے. واحشرہ مع الابرار وانس بینہ وبین محمد وآل محمد, اسے نیکوکاروں کے ساتھ شمار فرما, محمد وآل محمد کے ساتھ اس کی ہمراہی فرما. میرا چوتھا امام بیان کرتا ہے, ارے جب لاشوں کو دفنانے کے لیے پہنچے, ایک لاشا ایسا ہے, ایسا نور بلند ہو رہا, ایسی خوشبو نکل رہی ہے جو کسی اور لاشے میں نہیں ہے. یہ لاشا جون ہے کہ جس کے حق میں دعائے حسین قبول
ہوئی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی بقیہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مولا کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی عزت و آبرو, ہر شے کی قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو لاولد ہے انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. جو اولاد کے سلسلے میں پریشان حال ہے انہیں بہتر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو بیمار حال ہیں خصوصیت سے جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے, بیمار کربلا کا واسطہ, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آج کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے مومنین عزاداران امام مظلوم جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اس دعا کو صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں طلب کیا کریں. اللہم اجعل وفاتی قتلا فی سبیلک, ہم سب کو تیرے راستے میں درجہ شہادت عطا فرما. اے پروردگار جو اہل بیت کی محبت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں ان کے درجات عالی ہیں اور بھی بلند فرما. خصوصیت سے آج کے اس حالیہ واقعے میں شہید ہونے والے عزاداران امام مظلوم, ان کے درجات عالی ہیں اور بھی بلند فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والوں کو تمام ایسے امتحانات کے موقع پر سوچ بوجھ کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. شیعان حیدر کرار کو اتحاد و اتفاق کی نعمت عطا فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا اسلام کی پیخ کنی کرنے والے عناصر خواہ کسی بھی لباس میں ہو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے عزاداران امام مظلوم چاہنے والے مولا کے جہاں کہیں ہیں ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اسی طرح سے اور اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز سے اپنے مولا کی عزاداری بجا لانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعمال و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ مبارک الحمد, تین مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, شہداء, صلحاء, ابرار, مراجع کرام, اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے, آج کے واقعے میں شہید ہونے والے عزاداران امام مظلوم کے لیے, اور علی الخصوص مرحوم عزیز لوسانی ابن بندے علی, مرحوم محمد بھائی بندے علی لوسانی, مرحومہ مریم بھائی بنت سبز علی بنات والا, مرحومہ مریم بھائی راشد علی دینا لوسانی خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم غلام عباس محبوب ابن فدا حسین داتار دینا, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحومین، مرحوم قاسم علی محمد علی دیلا، مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک، مرحوم اکبر علی فاضل دیرانی، دیرانی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ بن غلام حسین ایڈن والا اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین، مرحومہ نور بانو زوجہ مرحوم احمد عبداللہ ایڈن والا، مرحوم فدا حسین رتن کی اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین، مرحومہ شیر علی ولد محمد ولی ان کے اہل خانہ کے مرحومین، مرحوم حیدر علی ولد عبد الحسین آصر اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین، مرحوم فدا حسین داتار دینا، مرحومہ مریم بھائی داتار دینا، مرحومہ خاتون بھائی داتار دینا، مرحوم غلام عباس داتار دینا اور مرحوم نوشاد مولی دینا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.